الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت بلکہ اس کا ایک حصہ اس کی تلاوت کی گئی ہے، اسی طرح ایک حدیث مبارک بھی پڑھی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. پہلے تو اس پر شکر کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، ورنہ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ ہمیں جانوروں میں سے پیدا کر دیتا. اور جانوروں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، کتے کے ساتھ، بلی کے ساتھ، گدھے گھوڑوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، پیش آتا رہتا ہے، سب اس سے واقف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مشقتوں سے، ان مصیبتوں سے جو وہ جھیلتے ہیں ایک انسان کی طرف سے، اللہ نے ہمیں محفوظ کیا اور انسان بنایا جو اشرف المخلوقات میں سے ہے. پھر انسانوں میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرما دیا. تو یہ معمولی بات نہیں، یہ وہ شرف ہے کہ جس کی تمنا بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی، یعنی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے. تو اللہ نے ہمیں بن مانگے، بغیر ہماری طلب کے، اتنا بڑا ہمیں شرف عطا فرما دیا کہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. جو آیت تلاوت کی گئی اس کا مطلب اور مفہوم بھی یہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ بلند تم ہی رہو گے، غالب تم ہی رہو گے، اونچے تم ہی رہو گے، بشرطے کہ ایمان کے ساتھ رہے. یعنی ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں مغلوب نہیں فرمائیں گے بلکہ غالب فرمائیں گے. لیکن اگر ایمان کے ان تقاضوں کو ہم نے چھوڑ دیا تو یقیناً پھر مغلوب ہو جائیں گے. آج ہمیں اس بات کا شکوہ تو ہوتا ہے کہ کفار ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، فلاں جگہ بھی ہم پٹ رہے ہیں، فلاں جگہ بھی یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سبب ہماری ہی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر اس کو عام معنی میں لے لیں تو تب بھی یہ ہوگا کہ جو کچھ مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، اب چاہے وہ بیماری ہو، پریشانی ہو، اس کا سبب ہم خود ہوتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی باتوں سے تو ہم درگزر کر دیتے ہیں. یعنی پکڑ تو بعض چیزوں پر ہوتی ہے، بعض چیزوں کی بنا پر ہم یہ ایسا کرتے ہیں کہ تمہیں مصیبت پہنچ گئی. لیکن اگر ہر بات پر تمہاری پکڑ کی جائے اور ہر بات پر تمہاری داروگیر کی جائے تم سے، تو پھر تو معاملہ ختم سمجھو. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ، اکثر معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، اس پہ درگزر کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، اور آپ کو جو امت عطا فرمائی گئی وہ ساری امتوں کی سردار امت. اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اب امت پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی، بحیثیت سردار ہونے کے، کہ وہ سردار امت ہیں، امتوں کے سردار ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری. اور ذمہ داری یہ ہے کہ جو مشن لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس مشن کی تکمیل ہم کریں. اس لیے کہ اب کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں، جو علماء حق ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد جو صلحاء امت، وہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کو پورا کریں گے جو مشن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو اس لیے فرمایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان رہے، ایمان والے ہوئے، تو پھر تم یقیناً کامیاب ہوگے. مطلب یہ ہے کہ ایمان ظاہری طور پر تو ہم سب الحمدللہ اہل ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر اگر پورا اترو گے تو صحیح معنوں میں صاحب ایمان کہلاؤ گے. ورنہ رجسٹر میں چاہے ہمارا نام اسلام الدین ہو، لیکن اللہ کے یہاں ہمارا کیا مقام ہے، کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ظاہری اعتبار سے تو ہم کسی کو خدا نہ کرے غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، وہ مسلمان ہی ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کون کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے ہمیں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جہاں تک کفار کا معاملہ ہے، ہم شکوہ ان سے کرتے ہیں، شکایت ان کی کرتے ہیں. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے میں یہ بات کہتا ہوں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان کو شکوہ شکایت ان سے کرنے کے بجائے ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کریں. اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تو پھر ہمیں انشاءاللہ ان سے شکایت نہیں ہوگی. کیونکہ مسلمان اگر اپنے صحیح دین پر آ جائیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں، تو یقیناً پھر کافروں کو وہ جرت نہیں ہو سکتی جو آج ہو رہی. اگر ہم خود قرآن مجید کی عظمت کو پہچانیں، اس کی قدر کریں، تو آج کسی کو اس بات کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن مجید کو کہیں پر جلا دے. بات یہ ہے کہ ان سے کیا شکوا، ان کا تو کام ہی ہے، وہ تو نہ قرآن مجید کو مانتے ہیں، نہ ہمارے نبی پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ ہمارے نبی کیا، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ نہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود کچھ نہیں، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے. البتہ جہاں مسلمانوں کے مقابل آتے ہیں تو وہ الکفر ملت واحدہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے ہنود ہوں، کوئی ہوں، مسلمانوں کے مقابلے میں تو یہ سب ایک ہی ہیں، لیکن اگر ہمارے سے ان کا مقابلہ نہ ہو تو پھر آپس میں لڑیں گے. کیونکہ یہودی نصرانیوں کو نہیں مانتے، نصرانی یہودیوں کو نہیں مانتے، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ یہودی وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصرانی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. یقیناً کتابیں بھی الگ الگ ہیں، ایک پر انجیل، ایک پر تورات نازل ہوئی، اور اسی لیے جو نصرانی ہیں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں. تو قرآن مجید نے خود اس کو بیان کیا. اور جہاں تک ہمارا معاملہ ہے اہل ایمان کا، اسی رکو میں جس کی میں نے ابتدائی آیت تلاوت کی، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہم یترون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں. اسی رکو کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ولن ترضى، ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ان کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، یہود ولا النصارى اور نہ نصارى. کب تک؟ حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، یعنی الیاذ باللہ کہ آپ یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. یعنی ان کی خواہش یہ ہے بجائے اس کے کہ یہ مسلمان ہو ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ یہودی یا نصرانی ہو جائیں, دین نصرانیت یا عیسائیت قبول کر لیں. اس سے پتہ چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے یا یہ خواہش ہے تو ہمارے بارے میں کیا خواہش ہوگی. آپ اسی کو دیکھ لیجئے نا کہ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ان مسلمانوں کی یہ پذیرائی کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ لکھتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, جیسے کہ ملعون رشدی ہے اور دیگر بہت سے ہیں, تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کی ہے اور دیگر اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں, ان کی پذیرائی کرتے ہیں, ان کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں, ان کو حفاظت دیتے ہیں ہر طرح سے. ابھی آپ مختلف مواقع پر پڑھتے رہتے ہیں, ابھی بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ خاتون یہاں سے جو مسلمانوں کے خلاف پاکستانیوں کے خلاف لکھتی ہیں تو اس بنا پر ان کو آسکر ایوارڈ دیا جاتا ہے صاحب کہ بڑے کارنامے انجام دیے. لیکن اگر وہی کافروں کے کارنامے لکھنے شروع کر دیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں کیا کیا, دوسرے ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, ان کے چہروں کو مسخ کیا جا رہا ہے, کس کس قسم کے بموں کی بارش کی جاتی ہے جس سے جو ہے وہ آنے والی نسلیں تک بھی غیر محفوظ ہیں, تو جو مظالم یہ خود کر رہے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی لکھے تو اس کو کوئی ایوارڈ نہیں دیتا, اسے دہشت گرد کہا جاتا ہے. لیکن اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی لکھے وہ اپنے آپ کو چاہے مسلمان ہی کہلاتا ہو اس کی پذیرائی کی جاتی ہے, اگر اس کو خطرہ ہو اپنے ملک میں اسے پناہ دے دی جاتی, اس کو دولت کی بارشیں اس پر کی جاتی ہیں, منہ کھول دیے جاتے ہیں خزانوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے دوست تو ہرگز نہیں. البتہ شریعت اسلامیہ نے کچھ درجے رکھے ہیں. قرآن مجید میں آپ جا بجا قرآن آیات پڑھیں اگر تلاوت کریں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی. کہیں قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانکم, کہ تم دلی دوست مت بناؤ. بتانا اصل میں کہتے ہیں اندر کے کپڑے کو, ایک وہ کپڑا ہوتا ہے جو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے, ایک اندر کا کپڑا جس کو استر کہتے ہیں اس کو بتانا بھی کہتے ہیں, چونکہ بطن سے لگا وہ ہوتا ہے اندر سے, اس لیے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے, یعنی یہ کہہ کے دلی اور گہرا دوست اور رازدار دوست مراد لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اہل ایمان کے سوا کسی کو بتانا یعنی دلی دوست مت بناؤ. اہل ایمان اس بات کے زیادہ ان کو یعنی ترجیح ہے کہ ان کو دوست بناؤ. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص, ایک لڑکا جو بہت اچھا لکھنے والا تھا, کاتب تھا, تو حضرت عمر فاروق سے یہ بات کہی گئی کہ آپ اس کو اپنا مشیر بنا لیں, کاتب بنا لیں تاکہ وہ آپ کے امور لکھا کرے. آپ نے فرمایا اگر میں نے ایسا کیا تو گویا پھر میں ایک غیر مسلم کو بتانا بناؤں گا, یعنی دلی دوست بنا لوں گا, رازدار بنا لوں گا, اس سے کوئی راز چھپ نہیں سکے گا. آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, ایسا نہیں کریں. تو ایسے امور سے بچنا چاہیے کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے. تو قرآن مجید کی مختلف آیات ہم جب پڑھتے ہیں اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ کہا گیا ہے کہ کافروں کو دوست مت بناؤ, ان کو دلی دوست مت بناؤ, ان کو اپنے راز جو ہے اس سے آگاہ مت کرو. احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے, لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, صحابہ اکرام کا عمل, خلفاء راشدین کا عمل ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے مواقع پر جب کافر قیدی آ گئے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ تاریخ جو ہے وہ اس کی مثال لانے سے قاصر, غیر مسلموں کے ساتھ بہترین سلوک کیا گیا. اور اسی طریقے سے مکے میں جب قحط پڑا تو وہاں بھی کافر تھے, اور کافر بھی وہ تھے کہ جنہوں نے کسر نہیں چھوڑی مسلمانوں کو تنگ کرنے کی, لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں قحط آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے ان کی مدد فرمائی. ایسے اور بہت سے مواقع ہیں. کافروں کا ایک وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا, جو ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی, مسلمانوں کا سب سے اہم ترین مقام مسجد ہوا کرتا ہے, لیکن اس مسجد میں ان کے وفد کو ٹھہرایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے عملی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے، صحابہ اکرام کا ملتا ہے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث اور آپ کے عمل میں مطابقت نہیں، لیکن یہ سطحی سوچ کا نتیجہ ہے. اگر ہم تمام امور کو سامنے رکھیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اور تمام امور کا خلاصہ کریں، تو ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوں گی جو مفسرین کرام نے قرآن مجید میں تفسیر میں بھی اس کو لکھ دی ہیں. اور جس کا جی چاہے تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا مطالعہ کرے، اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ چاروں درجے مل جائیں گے. فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی کی بنیادیں ہوتی ہیں، کچھ مختلف دوستیاں ہوتی ہیں، اس میں درجہ بندی ہوتی ہے کس کے ساتھ کیسی دوستی ہے، کس کے ساتھ کیسی نہیں ہے. اسی طریقے سے کفار اور یہود و نصارہ، ان کے ساتھ بھی دوستی کے کچھ درجے ہیں. فرمایا کہ ایک درجہ ہے موالات کا، یعنی چار درجے بیان کیے ہیں کل، موالات، مواسات، مدارات، معاملات، یہ چار درجے ہیں. تو ایک درجہ جو ہے وہ ہے سب سے پہلا موالات کا. فرمایا کہ یہ جو کافر ہمارے ساتھ برسر پیکار ہیں، جنگ کر رہے ہیں، تو ان سے کسی طور پر دوستی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، الا یہ کہ صلح ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. انہیں تو دلی دوست بنانے کی کسی طور پر بھی گنجائش نہیں. اہل حرب جس کو کہتے ہیں، جو ہم سے مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں، لڑ رہے ہیں. اور دوسرا درجہ آتا ہے مواسات کا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، نفع رسانی کرنا، کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کو دور کرنا. تو یقیناً اس سے مراد وہ کافر ہیں جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، ویزا لے کر داخل ہوئے ہوں یا یہاں کے شہری ہوں، تو ان کے حقوق مسلمانوں کے حقوق جیسے ہی ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ذمی آدمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کی طرف سے میں دعوے دار ہوں گا، اور جس کی طرف سے میں دعوے دار ہوا تو قیامت کے دن غالب میں ہی آؤں گا. پھر اس سے یعنی اتنی سخت بات فرمائی آپ نے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے اس بات سے کہ میں کسی معاہد پر ظلم کروں، یعنی جس سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے ہم اس کے ساتھ ظلم کریں، شریعت نے اس سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے منع آنی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا اس بات سے کہ میں ظلم کروں کسی معاہد پر جس سے ہمارا معاہدہ ہو گیا. تو مواسات کا ایک درجہ یہ ہے. ایک درجہ آتا ہے مدارات کا، اور مدارات کا مطلب ہوتا ہے ظاہری خوش خلقی، ظاہری دوستی، ظاہری اخلاق. تو یہاں بھی فرمایا کہ الا ان تتقوا منہم تقہ، یعنی ظاہری دوستی اور ظاہری تعلقات تو آپ رکھیں، دلی دوستی ان سے بھی نہ ہو، لیکن یہ کس لیے ہوتی ہے؟ بعض اوقات انہیں دینی نفع پہنچانے کے لیے ہم ان سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ رواداری کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظاہری دوستی ہم رکھتے ہیں، تاکہ یہ اگر مسلمان ہونے ہمارے اعمال دیکھیں، اخلاق دیکھیں تو مسلمان ہو جائیں، دینی نفع انہیں پہنچے. یا ہمارے وہ مہمان ہیں، اس مہمان کے ہونے کی حیثیت سے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ خوش خلقی سے پیش آ رہے ہیں. اور یا پھر ان کے ضرر سے بچنے کے لیے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ یہ ظاہری تعلقات بھی استوار نہ کیے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں تکلیف پہنچے گی. اپنے آپ کو ضرر سے بچانے کے لیے اسی کو قرآن نے کہا کہ الا ان تتقوا منہم تقہ. تو یہ تین درجے بیان کرنے کا فرمایا. چوتھا درجہ ہے معاملات کا. معاملات کا مطلب ہے تجارت، لین دین. تو اس وقت تک تجارت لین دین جائز ہے، کافروں کے ساتھ تعلقات رکھنے، ان کے ساتھ تجارت کرنی، ان کو اپنے یہاں ملازم رکھنا یا ان کے یہاں ملازم ہونا اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ اس سے مسلمانوں کو ضرر نہ پہنچے. لیکن اگر کسی تجارت سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ معاملہ کرنا بھی درست نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ چاروں درجے ہیں، جب ہم ان کو سامنے رکھیں گے تو ایسی صورت میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کس سے دلی دوستی رکھیں گے، کس سے نہیں رکھیں گے. تو یقیناً دلی دوستی کی تو سب سے، کیونکہ دلی دوستی کے لائق تو صرف اہل ایمان، ایک مسلمان کی دوستی مسلمان ہی سے ہو سکتی ہے دلی طور پر. اور وجہ کیا ہے، کیوں منع کیا ہے دلی دوستی سے؟ بات یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، کافر کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ خود قرآن مجید فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرے روزے، میری عبادات، قولی ہوں، فعلی ہوں، جو بھی ہوں، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ و بذلک امرت وانا اول المسلمین. تو ہمارے مرنے جینے کا مقصد تو متعین ہے، اور اس کے مقابلے میں جہاں تک کفار کا معاملہ ہے تو ان کی زندگی مقصد سے خالی ہے. ان کے ہاں تو یہ ہے کہ بس پیدا ہو گئے خود بخود، کھائے پیئے مر گئے، آخرت کے وہ انکار کرنے والے ہیں، تو اس لیے ان کے ہاں مقصد نہیں ہے. تو ایک وہ شخص جو مقصد رکھتا ہے اور ایک وہ جو مقصد نہیں رکھتا، ان دونوں سے دونوں میں ہم آہنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ دوستی ہوتی ہے ہم آہنگی اگر ہو، مزاجوں میں مطابقت موافقت ہو تو تب تو دوستی ہوتی ہے، لیکن اگر مقصد الگ الگ ہیں دونوں کے تو ان کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ان سے دلی دوستی رکھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ ان کا کوئی مقصد نہیں، تمہارا ایک مقصد ہے. ہم تو ارے الحمدللہ، اگر ہم تو کھانا بھی کھاتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی ایک مقصدیت ہے، اس بسم اللہ پڑھنے کا بھی ایک مقصد ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ کھانا ایسے ہی ہمارے پاس نہیں آ گیا، یہ ایک روٹی کا لقمہ توڑ کے جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس خود بخود آ گیا. اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات جو ہے وہ اپنے اپنے متعین راستوں پر چل رہی ہے، تب جا کے یہ ایک روٹی کا نوالہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے. ایک شخص اپنی زمین کو سیدھا کرتا ہے، اس کو اس میں جو ہے وہ ہل چلاتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو ضرر والی چیزوں سے بچاتا ہے، تب جا کے کہیں اس سے جو ہے وہ کھیتی جو برآمد ہوتی ہے، اور پھر اس کو بھی بچانے کے لیے وہ مختلف جو ہے طریقے اختیار کرتا ہے تاکہ چڑیاں جو ہے اور دوسرے جانور اس کو نقصان نہ پہنچائیں، حفاظت کرتا ہے. پھر وہ جب تیار ہو جاتی تو اس کی کٹائی کا مرحلہ آتا ہے، اس میں ہزاروں انسان جو ہیں وہ لگتے ہیں، اور کھیتی جو ہے وہ پک کے تیار ہوتی ہے تو اس کے پکنے میں سورج کی روشنی کا بھی دخل ہے، گرمی اور سردی کا بھی دخل ہے، تمام چیزوں کا دخل ہے، وہ ساری کائنات جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اور جب کھیتی کٹ کے تیار ہو جاتی ہے تو پھر ملوں میں جاتی ہے، کہیں جو ہے وہ آٹا بنتا ہے، کسی سے چاول بنتے ہیں، کچھ دالیں بنتی ہیں، مختلف چیزیں مرحلوں سے پھر دکانوں پہ آتی ہیں، دکانداروں سے ہم خریدتے ہیں، خرید کر گھر پہ لاتے ہیں، تب جا کے اس روٹی کو گھر والے روٹی بنا کے دیتے ہیں تو ایک لقمہ ہمارے پاس آتا ہے. تو بتائیے اتنے مرحلوں کے بعد ایک لقمہ آتا ہے. اس لیے ایک مسلمان جب کھانا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ والا برکت، اللہ کے نام کے ساتھ جس نے ان تمام مرحلوں کو آسان کیا اور مجھ تک یہ لقمہ پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ کے میں حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کھانے کو میں لقمے کو کھا رہا ہوں. لیکن ایک کافر بسم اللہ پڑھ کے تو نہیں کھاتا، اس کے سامنے چونکہ مقصد ہی نہیں، بس اس کے سامنے تو یہ کہ سارے کام ہوئے اور ہم نے روٹی لی کھا لی. تو یہ ایک فرق ہے مسلمان اور کافر کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصدیت دی ہے، مقصد دیا ہے، اور اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ایمان کے کچھ تقاضے ان پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم جو پڑھتے ہیں تو ایسا ہی نہیں ہے، اس میں گویا لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو جتنے بھی بڑے سے بڑے ہیں ان سب کی نفی ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حکم ماننے کے لائق نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ. اب اللہ نے جس کا حکم ماننے کے لیے کہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. اصل میں اگر حکم ہوتا ہے والدین کی اطاعت کرو تو کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، تو والدین کی اطاعت ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اپنے استاد کی اطاعت ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ہمیں آداب سکھلائے ہیں شریعت نے. اور محمد الرسول اللہ ہم جب کہتے ہیں تو فرمایا کہ اطاعت کے لائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں. اطاعت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبادت ہوگی تو اللہ رب العزت کی، عبادت اللہ کی سوا کسی کی نہیں، اور اطاعت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا کسی کی نہیں. تو یہ باقاعدہ ایمان کا تقاضا ہے. کسی آدمی کا نکاح ہو، شادی ہو، اور اس کے بعد بیوی کہے کہ صاحب بھائی نکاح تو بے شک ہوا ہے، تو میرا میاں میں تیری بیوی، لیکن شوہر اگر یہ کہے کہ بھائی کھانے پینے کی ذمہ داری میں نے کب کہا تھا کہ یہ بھی میں جو ہے وہ کھانا پینا بھی تجھے دوں گا اور رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گا، مکان بھی دوں گا، تو جس طرح اس کا یہ کہنا غلط ہوگا. بھائی کہیں گے جب تو نے نکاح کر لیا تو اب ساری ذمہ داریاں تیری، اب نان نفقہ بھی تیری ذمہ داری، اب لباس بھی تیری ذمہ داری، رہائش بھی تیری ذمہ داری، یہ ساری ذمہ داریاں تیری ہیں. جب تو نے کہا میں نے قبول کیا تو ساری ذمہ داری قبول کی. اسی طریقے سے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو اب ہم نے تمام چیزوں کو مان لیا. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے کسی کافر کو مجبور نہیں کیا کہ مسلمان ہو جائے. ترغیب تو ہم دیتے ہیں, اس ترغیب پر جس کا جی چاہے مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے دل دماغ دیے ہیں, مطالعہ کرے دین کا, دیکھے بھالے, اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ہے تو بے شک اسلام قبول کر لے. لیکن شریعت نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ صاحب ضرور جو ہے دین اسلام قبول کرو. اسی لیے قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بوڑھی عورت کو کہا, غالباً یہودی تھی وہ, کہ مسلمان ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ میں بوڑھی ہو گئی بہت اور مرنے کے قریب ہوں, اب میں اپنے مذہب کیوں چھوڑوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری مرضی. اس پہ کوئی جبر نہیں کیا, حالانکہ حاکم وقت تھے, لیکن اس کے باوجود جب اس نے کہا کہ میں بوڑھی ہو گئی اور میرا وقت آخر بھی ہے تو میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں, آپ نے فرمایا بھی تمہاری مرضی, میں نے تو تمہیں ایک اچھی چیز کی طرف بلایا. تو جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہی ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جب داخل ہو گئے اپنی مرضی سے, اس کے بعد اب نکلنے کا راستہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ پہلے اس کو اسلام پیش کیا جائے گا, اگر نہیں قبول کرتا تو پھر قتل ہی اس کی سزا ہے. لیکن یقیناً یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ ہم اس کو قتل کر دیں. اس کے لیے پھر جو طریقہ کار ہے وہ شریعت کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق بہرحال ہو ہے, بشرطے کہ اسلامی حکومت ہو. جہاں اسلامی حکومت ہی نہ ہو تو وہ اس سے ہم کیا توقع رکھیں. تو اپنے طریقہ کار ہے اسلام کا. اس کو یوں سمجھ لیجئے, آپ سے کوئی نہیں کہتا کہ صاحب آپ فوج میں بھرتی ہو جائیں, لیکن اگر کسی نے جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے فوج کی نوکری اختیار کر لی اور وہاں اس کے قانون کی خلاف ورزی کی تو کورٹ مارشل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس نے فوج کے اصولوں کی خلاف ورزی کی. اسی طریقے سے دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے, لیکن جب داخل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد دین کہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو, قرآن مجید پڑھو اور یہ کام کرو, یہ نہ کرو. پھر شریعت میں پوری شریعت احکام ہے اس کے مطابق. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارے یہاں آج کل جو مسئلہ کھڑا ہوا اس وقت, بہت سی خواتین مسلمان ہوئیں اور الحمدللہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بڑے بڑے قبیلے بھی مسلمان ہوئے. لیکن ہمارا میڈیا کا معاملہ ہے کہ کسی مسئلے کو بہت ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اتنا کہ وہ جناب پورے ملک کے اندر بھونچال سا آ جاتا ہے اور ان کے خاص مقاصد ہوتے ہیں. اس ویسے اگر کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو پورا میڈیا اس کا ساتھ دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے. لیکن ایک عورت جب ہندو ہونے سے مسلمان ہو گئی اور اس نے بیان بھی دے دیا کہ صاحب میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا, اور ان بیانات کے باقاعدہ ثبوت بھی موجود ہیں, عدالتی ریکارڈ بھی ہیں, اس کے باوجود جو ہے ان پر یہ پابندی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں جا سکتے. یہ صرف یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے, ان لوگوں سے پروانہ حاصل کرنے کے لیے. یاد رکھیے کہ شریعت کسی کو مجبور نہیں کرتی مسلمان ہونے پر, اور جب خود اپنی مرضی سے کوئی مسلمان ہو جائے تو یقیناً اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت کریں, اس کی جان کی حفاظت کریں, اس کے مال کی حفاظت کریں. اب یہ ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے. اس لیے ہمیں جائز طریقے سے احتجاج بھی کرنا چاہیے, ایسا احتجاج کہ جس سے کسی کی جان و مال کو نقصان نہ پہنچے, کسی کی گاڑی کو نقصان نہ پہنچے, کسی کی دکان کو نقصان نہ پہنچے. مقصد احتجاج سے یہ ہے کہ جو طریقہ کار جو ہے اس وقت حکومت اختیار کر رہی ہے, دوسرے صاحبان اقتدار ہیں, ان کا وہ طریقہ غلط ہے اور جو صحیح طریقہ اس کو اختیار کرے. تو اس لیے جائز طریقے سے جو احتجاج ہے, مختلف طریقوں سے فیکس وغیرہ کر کے اور دوسرے طریقوں سے جو بھی ہیں, ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ظلم و زیادتی ہے یہ ختم ہو. اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ہونا چاہتے ہیں, آج بہت اچھا یعنی انہی کی جماعت کے لوگوں نے بہت اچھی بات کہی کہ بھئی ایک بل پاس کر دو پھر تم, کہ اس ملک میں مسلمان ہونے پر پابندی ہے, کوئی مسلمان نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ جب کوئی ایک شخص مطالعہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر حق کو واضح کرتا ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو یقیناً یہ فطرت کے مطابق ایک بات ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو آج کل معاملات اٹھائے ہوئے ہیں چل رہے ہیں یقیناً ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو مسلمان عورتیں ہو چکی ہیں انہیں ان کے شوہروں کے ساتھ جانے کی اجازت دینی چاہیے اور ان کو بجائے اس کے کہ دارالامان میں یا دوسرے مقامات میں رکھیں ان کو چاہیے کہ جب نکاح ہو گیا اپنے شوہروں کے ساتھ وہ جائیں. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی معاملہ نہ کرے. جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یہ طریقے درست نہیں ہیں جو ہم نے آج اپنائے ہوئے ہیں. ظاہری اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کرتے اور باطنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیا معاملات ہمارے. تو بہرحال بات یہود و نصارہ کی ہے کہ ان کے ساتھ شریعت نے ظلم کرنے کا نہیں کہا اور نہ کوئی مسلمان ظلم کرتا ہے ان کے ساتھ, نہ کرنا چاہیے. اس لیے جو ایک پروپیگنڈا اس وقت کیا ہوا ہے کہ صاحب اقلیتیں یہاں محفوظ نہیں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط پروپیگنڈا ہے. وہ خود بھی سمجھتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو کافر اور عیسائی جو مسلمانوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں تو وہ شاید کام نہ کر سکتے, لیکن ایسا نہیں ہے. بلدیہ پوری ان سے بھری ہوئی ہے تو اس کے باوجود ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جاتی اور نہ کرنی چاہیے. تو اس لیے جب ہم مسلمان ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, ظلم نہیں کرتے, تو انہیں بھی چاہیے کہ سے جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ اس بات کو تسلیم کریں اور ملک دشمنی یا اسلام دشمنی سے باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں. معاملہ یہ ہے کہ آج خود ہم قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہ کر کے قرآن مجید کی توہین یا قرآن مجید کے ساتھ جو معاملہ ہے آج دوسروں کے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید بے حرمتی کی ہے, تو یقیناً یہ بھی بے حرمتی ہی کے زمرے میں آتی ہے کہ قرآن و حدیث کے احکام سے ہم واقف تک نہیں ہیں. ہمیں یہی نہیں پتا کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے, احکامات کیا ہیں. ہمارے بچوں سے پوچھ لیں, بڑوں سے پوچھیں, الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے جن کو سوجھ بوجھ دی ہے تو یقیناً وہ تو سمجھتے ہیں کسی نہ کسی حد تک, لیکن عام عمومی حالت کیا ہے؟ عمومی حالت یہ ہے کہ قرآن مجید ناظرہ دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا, صحیح الفاظ کے ساتھ, صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ وہ پڑھنا بھی نہیں آتا. اور اگر کسی کو آتا ہے تو اس کا ترجمہ نہیں آتا, مفہوم نہیں آتا, اس کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے. تو میرے عزیز ہو, ہم خود بھی کم از کم اس طرف آئیں, دیانت داری کو اپنائیں, برائیوں کو چھوڑ دیں, جھوٹ بولنے سے باز آ جائیں, سود لینے سے باز آ جائیں, جتنے غلط کام ہیں ان سے بچیں. اگر ہم دین اسلام پر صحیح طریقے پر عمل کریں تو یقیناً اس سے بڑا احتجاج کافروں کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنے دین پر آ جائے. لیکن آج ہمارے ہاں کافروں کی تہذیبیں ہیں, لباس کے اعتبار سے, شکل و صورت کے اعتبار سے, شادی بیاہ اور غم کے اعتبار سے آج ہم نے ان کے طریقوں کو اپنا لیے ہیں. اور آپ دیکھیے گھر گھر انڈیا کی فلمیں, انڈیا کے ڈرامے, حتیٰ کہ زبان تک ہم نے ہندی بولنا شروع کر دی ہے. اور ہم اس کو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے سے چونکہ رات دن ڈرامے دیکھ رہے ہیں, رات دن فلمیں دیکھتے ہیں, تو جو کچھ وہاں پر بولا جاتا ہے وہی بچوں کی زبانوں پر آ رہا ہے. تو میرے عزیز ہو, اپنی ثقافت کو اپنائیے, اپنی تہذیب کو اپنائیے. الحمدللہ ہمارا مذہب کوئی بانج نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ بہت کچھ ہے, بشرطے کہ ہم اسے حاصل کرنا چاہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ہدایت پر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ استقامت بھی دے دین پر اور خاتمہ ہمارا یہاں تک کہ ایمان پہ ہو جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان کے تقاضوں پر ہمیں صحیح طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کی محبت, عظمت اے اللہ اپنے فضل سے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. قرآن مجید پڑھنے کی اور سمجھنے کی سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ آپ جانتے ہیں سب کی حاجتوں کو, ضرورتوں کو, اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما, جائز ضرورتیں پوری فرما, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما, اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. ہمارے عزیز و اقارب, رشتہ دار, دوست, احباب, والدین, جو بھی اس دنیا سے چلے گئے, اللہ ان سب کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.